بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. سورة الزخرف کی 36ویں آیت. مطلب ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ اور جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اندھا بن جائے. یہاں پہ ہے ذکر الرحمن, رحمان کا ذکر مراد ہے قرآن کی نصیحت یعنی قرآن کے احکام. جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اندھا بن جائے یعنی ذکر اللہ سے اندھا ہو گیا, ذکر اللہ ہی ہے یہ, اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو یاد رکھنا اور کلام پاک کے احکام کے اوپر عمل کرنا, اس کا دھیان رکھنا, اسی کو ذکر اللہ کہتے ہیں. اصل ذکر یہی جی ہوئی ہے عن ذکر الرحمن. تو نقید لہو شیطانا, تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. جو شخص اللہ کے احکام سے غافل ہو جائے, اندھا بن جائے, غافل ہو جائے, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. اب وہ شیطان جب مسلط ہو گیا تو جو چاہے کرائے. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے نکل گئی, بیکار چیزوں کو سوچ رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی مضامین, یہ مضمون جو ہے کلام پاک میں بکثرت ہے اور ساتھ ہی حدیث شریف میں بھی بکثرت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ غافل لوگوں کے مجمع میں, غافل یہی جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہوں, اسی کو غافل ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ, تو غافل لوگوں کے مجمع میں ذاکر کی مثال, غافلوں میں ذاکر کی مثال. کچھ لوگ غافل ہیں, ان میں ایک ذاکر ہے. ذاکر یعنی جو اللہ کو یاد رکھے ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا دھیان رکھے ہوا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردوں میں ایک زندہ ہو. مردوں میں اتنا بڑا فرق, کہاں مردے کہاں زندہ. یہ ایک ٹکڑا ہے بڑی حدیث کا جس کا مفہوم عرض کیا ہے. اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی. وہ ترجمہ سننے سے تو اس کی بہت وقت معلوم نہ ہوگی, مگر کسی قدر غور کرنے سے حقیقت اس کی معلوم ہو جانے کے بعد اس مضمون کی قدر ہوگی. اور مقصود بیان سے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس علمی مضمون, اس کو علمی مضمون کی حیثیت سے لیں, بلکہ اس کو عملی مضمون کی حیثیت سے سنیں اور اپنا دستور العمل بنا لیں. بلکہ جو علمی مضمون ہے اور سنا جاوے اس کو بھی اسی حیثیت سے لیں, اس پر عمل کریں. اس لیے کہ ہر علم سے عمل ہی مقصود ہوتا ہے. علم سے تو عمل مقصود ہے, یعنی ایسا علم جس کے اوپر عمل کا ارادہ نہیں ہے, ایسا بھی علم ہوتا ہے نا, تو اس کا تو یہ تو معتبر نہیں ہے. کیونکہ یہ علم تو کفار کو بھی تھا. مثلا کفار جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, نہیں جانتے تھے, جانتے تھے لیکن جانتے ہوئے ان کا ارادہ اس پہ عمل کا نہیں تھا. چنانچہ ان کے حال سے حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بلکہ اعتقاد اور تصدیق کی ضرورت ہے اور یہ عمل قلب کا ہے. جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں. عمل تو عمل ہی ہے, یعنی جب علم بھی اسی لیے ہے کہ عمل کیا جائے, عمل اس سے پیدا ہو جائے, تو عمل تو پھر عمل ہی ہے. اس لیے اس مضمون کو جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں, عمل کی نیت سے سن کر اس کو ضرور دستور العمل بنا لیا جائے. خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی فضیلت اور اس کا مفید اور ضروری ہونا بیان فرماتے ہیں. ذکر کو تو علی العموم سب ضروری سمجھتے ہیں, لیکن وہ جس درجے کی شے ہے اس درجے کی نہیں سمجھتے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ ذکر کس درجے کی چیز ہے. چنانچہ اول حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذاکر کا حال اللہ کی یاد رکھنے والے کا حال, جو اللہ کے احکام کو یاد رکھے. غافل کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کرے, یا معلوم ہوں تو اس سے بے اعتنائی کرے, اسی کو غافل کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذاکر جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو یاد رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوتا ہے, اس کا حال غافلین میں ایسا ہے جیسے زندے کا حال مردوں میں. یعنی جو نسبت زندے کو مردوں سے ہے وہی نسبت ذاکر کو غافلین سے ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا آپ کسی کو شک ہو سکتا ہے مسلمان, ہو سکتا ہے؟ اب اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کتنے غافل ہیں, اندازہ کیجیے. جس وقت ہم غافل ہیں اس وقت ہم مردے کی طرح ہوتے ہیں. جو غصے میں ہوتے ہیں تو کیا ہم ذاکر ہوتے ہیں اس وقت؟ ذاکر کیا غصہ کرے گا؟ کرے گا غصہ؟ غصہ تو حرام ہے. جس کی نظر اللہ کے حکم پہ ہوگی وہ کیسے غصہ کرے گا؟ اپنے نفس کے لیے تو غصہ نہیں کرے گا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دیکھیے, اس کو اس لیے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نسبت وہی ہے. مردے اور زندے میں کیا نسبت؟ مردہ تو بیکار چیز ہے, اٹھا کے لاش قبر میں پھینک دیے جانے کی, اور زندہ ہزار کام کر رہا ہے دین کے اور دنیا کے. وہی نسبت ذاکر کو غافلین سے ہے جو زندے کو مردوں سے. اس سے معلوم ہوا کہ ذکر حیات ہے. ذکر اللہ کا حیات ہے اور غفلت موت ہے. اس لیے کہ ذاکر کو تشبیہ دی ہے حی کے ساتھ اور غافل کو میت کے ساتھ. بس جو فرق زندہ اور مردہ میں ہے وہی فرق ذاکر اور غافل میں ہے. ظاہر ہے کہ زندہ اور مردے میں یہی فرق ہے کہ زندے میں جان ہے اور مردے میں جان نہیں, اور یہ فرق بہت بڑا ہے. اس لیے کہ جان ہی تو اصل شے ہے اور جان بہت بڑی شے ہے. طبی, شرعی, دنیاوی, اخروی, ظاہری, باطنی, تمام حیثیتوں سے جان عظیم الشان شے ہے. اس لیے کہ تمام مصلحتوں کا دار و مدار اسی پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل حال کے علاوہ, اہل حال تو مستثنا ہے, استثناء اہل حال, اہل تمکین حیات کو موت پر ترجیح دیتے ہیں. حیات کو, جو کہ تمام تغیرات سے گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سلوک کے مقامات سے, اور سارا یہ جو تلوین ہے, تلوین کہتے ہیں رنگ بدلنا. ایک وقت ہوتا ہے کہ رنگ بدلتا رہتا ہے, آج یہ رنگ ہے, کل یہ رنگ ہے, اب یہ رنگ ہے, کبھی خشیت ہے, کبھی خوف ہے, کبھی رقت ہے, کبھی اطمینان ہے, کبھی سرور ہے. یہ اس شخص کا حال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہوتا ہے. اس کا حال بدلتا رہتا ہے, حال ایک جیسا نہیں ہوتا. اب شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی ساری دنیا سے تعلق قطع ہو جاتا ہے, کبھی ساری دنیا سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, وہ ادا کرنے. یہ سب ہوتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ بندہ تمکین حاصل کرتا ہے. اب یہ تلوین ختم, اب اس کو تعلق میں اللہ اس درجے کا حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے جو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انتہا پہ ہوتے ہیں, منتہی, ایسے اہل اللہ جتنے ہیں وہ حیات کو موت پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ وہ چاہیں کہ موت آ جائے, وہ ترجیح دیتے ہیں کہ حیات ہو. حالانکہ بہت سے آپ نے قصے سنے ہوں گے کہ موت ہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا. اس لیے کہ حیات ہی ایسی شے ہے جس سے دولت اخروی آدمی حاصل کر سکتا ہے. اگر حیات نہ ہو تو آپ اعمال صالحہ کیسے کر سکتے ہیں, اور اعمال صالحہ نہیں کریں گے تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیں, یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کا قرب صرف ایک چیز سے حاصل ہوتا ہے, اعمال صالحہ سے. اور اعمال صالحہ جو قرب والے ہیں وہی ہیں جو سنت ہے. اس میں یہ شامل ہے کہ جہاں مجبوری ہو وہاں مجبوری میں جو حکم ہے وہی سنت ہے. لیکن غفلت ہماری اس قدر بڑھ رہی ہے کہ کچھ خبر نہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت غفلت میں مبتلا ہیں. اچھے اچھے لوگ جو نماز روزے والے, میرا خطاب تو بھائی نماز روزے والوں سے ہے اور دینداروں سے ہے, تسبیح والوں سے، تم کیوں غفلت ہے؟ غصہ کر رہے ہیں، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، بیکار باتیں کر رہے ہیں اور بیکار باتیں سوچ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ وہ چیزیں سوچنا جن کے سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیوں سوچتے؟ غفلت ہے یا نہیں؟ سراسر غفلت. پتہ نہیں ایک دنیا مبتلا ہو کے اپنا راستہ کھوٹا کر لیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، ان کے بڑے تذکرے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم مر جاوے تو یوں جی چاہتا ہے کہ قبر میں ہم کو نماز کی اجازت ہو جاوے. اور فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، نماز کیا ہے؟ افضل الذکر ہے، ذکر کی نماز کا مقصود تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. چنانچہ کلام پاک کی آیت ہے، اواقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی نماز کا مقصود ذکر، میرے اللہ کا ذکر ہے. نماز اس لیے قائم کرو کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو وہی بات ہے، جب ہم مر جاوے تو یوں جی چاہتا ہے کہ قبر میں ہم کو نماز کی اجازت، اس لیے وہ نماز جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہوئے ہو، وہ نماز کیا ہو؟ اسی لیے نماز میں خشوع واجب ہے، لیکن یہ وہ واجب ہے جس کے نہ ادا ہونے سے سجدہ سہو نہیں واجب ہوتا. نماز تو ہے ذکر، اسی لیے فرماتے تھے قبر میں ہم کو نماز کی اجازت ہو جاوے. اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ بزرگ تھے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ میاں نے مجھے پیار کر لیا. اور فرماتے تھے کہ یہاں جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ برحق، مگر نماز کا سا لطف کسی شے میں نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل ہے. اللہ کے ذکر کی اس سے اعلیٰ شکل اس لیے نہیں ہے کہ تمام اذکار دوسرے جو ہیں، کلام پاک کی تلاوت ہو یا اللہ کہنا ہو یا سبحان اللہ کہنا ہو یا لا الہ الا اللہ، ان سب میں آپ مقید نہیں ہوتے، اور نماز میں تو آپ مقید رہتے ہیں، کچھ اور کام کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں. جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے نکل ہی نہیں سکتے، کھانے کا دل چاہے کھا نہیں سکتے، پینے کا دل چاہے پی نہیں سکتے، سلام کرے جواب نہیں دے سکتے، اجازت ہے نماز میں. تو آپ ذکر کے لیے قید کر دیے ہیں، اب تو صرف اللہ کی یاد ہے اور آپ ہیں. فرمایا کہ جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ برحق، مگر نماز کا سا لطف کسی شے میں نہیں. بس اگر کسی مردے کو نماز کی اجازت ہو جاوے تو وہ لذت کے واسطے ہے، ثواب تو اس کو نہیں ملتا. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قبور کی زیارت کرنے سے جیسا اپنا فائدہ ہے، کہ حدیث شریف کے مطابق کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے قبر کی زیارت، مردے کا بھی فائدہ ہے کہ وہاں جا کر جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے فاتحہ اور قرآن کی آیات، اس سے اس کو لذت آتی ہے، کیونکہ مردے کو قرآن و ذکر سے لذت آتی ہے. یاد رکھیے جب آپ جاتے ہیں مردے کے پاس قبر پہ، آپ جو پڑھتے ہوتے ہیں وہ سنتا ہوتا ہے، مردے سنتے ہیں. کون سے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے مردوں سے خطاب کیا، سنتے نہ ہوتے تو خطاب کیوں گیا؟ اور اس حدیث سے کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبریں ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے. اس حدیث شریف سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبریں ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے تاکہ آخرت کی یاد آ جائے، نام و نشان مٹ جائے. نہیں یہ کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا نام و نشان قائم ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. غرض موت جب یاد آ سکتی ہے کہ قبر کچی ٹوٹی ہوئی ہو، بس قبر کی زیارت کرنے سے زیارت کرنے والے کا تو یہ فائدہ ہوا کہ اس کو آخرت کی یاد آئی، اور مردے کا نفع یہ ہے کہ اس کو اس سے انس اور لذت ہوتی ہے. جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں ایسی حکایتیں لکھی ہیں. ایک حکایت یہ لکھی ہے کہ خواب میں ایک عورت نے اپنے بیٹے سے کہا، خواب میں عورت ماں نظر آئی بیٹے کو، انتقال ہو چکا تھا، کہ تم قبر پر آتے ہی تم قرآن شریف نہ پڑھنے لگا کرو، تھوڑی دیر بیٹھ کر میرے پاس پھر قرآن شریف شروع کیا کرو تاکہ میں تم کو پہلے دیکھ تو لوں، کیونکہ جب تم قرآن شریف شروع کر دیتے ہو تو اس کے انوار میں تم چھپ جاتے ہو، میں تم کو پھر دیکھ نہیں سکتی. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوستوں کی قبر پر آنے سے مردوں کو لذت اور سرور معلوم ہوتا ہے. ملیں گا آپ کو کسی کتاب میں یہ مضامین حکیم الامت میں، آپ حکیم، میں حکیم الامت کو کیوں کہتا؟ میں کسی کی نہیں مانتا، میں کسی کی نہیں سنتا، میں کسی کی نہیں پڑھتا، میں تو بس حکیم الامت. سن رہے ہیں آپ کیسے مضامین ہیں، کیسے علوم ہیں. بس حیات ہی سرمایہ ان طاعت کا ہے، انہی طاعت کے اکتساب کے لیے اہل تمکین حیات کو ترجیح دیتے ہیں. غرض جان وہ شے ہے کہ جس قدر سامان ہے سب اسی کے لیے. خلاصہ تمام کارخانے کا جان ہے، سب چیزیں تابع ہیں اور جان مطبوع ہے، اور جان والے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر کو تشبیہ دیتے ہیں. جیسے تمام عالم کا مغز اور اصل جان ہے، اسی طرح تمام علوم اور اعمال کا مدار ذکر ٹھہرا. اور یہ مضمون نری تشبیہ سے نہیں ہوا، بلکہ قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعمال کا قطب الروحی اور مدار کار اور مقصود اعظم ذکر ہے. اسی طرح تمام علوم کی روح یہی ذکر ہے. دو چار مثالیں نمونے کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں. اعمال میں سب سے بڑی شے نماز ہے، دیکھیے وہی بات آ گئی. اس کی نسبت ارشاد ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے وہ جو آپ کی طرف سے کتاب سے وحی کیا گیا ہے، اور نماز کو قائم کیجئے، بے شک نماز بے شرمی کی بات اور بری بات سے روکتی ہے. آگے اس کی علت میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کی یاد بڑی شے ہے، یعنی فحشاء اور منکر سے نماز کا روک دینا عجیب نہیں، اس لیے کہ نماز تو ذکر ہے اور اللہ کی یاد بڑی شے ہے. حقیقت میں اللہ کی یاد ایسی ہی شے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بڑی شے ہے، قرآن کی آیت ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر. یہ لام تاکید کا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، ضرور ذکر اللہ جو ہے بڑی چیز ہے. حقیقت میں اللہ کی یاد ایسی شے ہے کہ جب وہ پائی جاتی ہے اس کے سامنے سب شے ہیچ ہو جاتی ہے. مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ، یعنی عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو معشوق کے علاوہ سب کو فنا کر دیتا ہے. جب یاد اللہ کی غالب ہوتی ہے تو سب فنا ہو جاتا ہے. اور نماز یاد ہے، بس اس سے فحشاء اور منکر سب ظاہر ہو جاتے ہیں. بس اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کا مقصود ذکر ہے. اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ ذکری، یعنی نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے واسطے. تو معلوم ہوا کہ غایت اور روح نماز کی یہی ذکر ہے، اللہ کی یاد. اندازہ کیجئے، دیکھیں اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا سننا سنا، اپنا جائزہ دیجیے ہم کتنے بار. جہاں جہاں گناہ ہے، جہاں جہاں غصہ ہے، جہاں جہاں لایانی کلام ہے، جہاں جہاں یہ انٹرنیٹ کی خرافات ہیں، یہ سب غفلت ہے، گناہ ہے. اصل گناہ، اصل غفلت تو گناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے اعتنائی. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو منع کیا ہے اور غیبت کرتا ہے. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نامحرم کو مت دیکھو اور دیکھتا ہے. معلوم ہے کہ شادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کر کے دکھائیں، پھر بھی اس کے خلاف کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنت سے غفلت ہے، اسی کو تو غفلت کہتے ہیں. اور لیجئے دوسرے مقام پر ارشاد ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُقْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں فرمایا، صحیح پڑھا. اگر تم کو خوف لاحق ہو تو نماز پیدل یا سوار ہو کر پڑھو، اور جب امن میں ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم کو اللہ نے سکھایا ہے. فذکر اللہ سے مراد اس آیت میں نماز ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ صلاۃ کا اصل مقصود ذکر ہے. اس مقام پر غور کرنے سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی، وہ یہ کہ صلاۃ الخوف میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے، فإذا قضيتم الصلاۃ فذکروا اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبکم فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. پھر جب تم اس نماز کو ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو پہلے کے موافق پڑھنے لگو. اور آیت میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پر فَذْكُرُوا اللَّهَ جو مرتب فرمایا، اس میں نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ صلاۃ الخوف میں دشمن کی طرف مشغولی ہوتی ہے، اس لیے مقصود اصلی جو کہ ذکر ہے
اس سے غفلت کا اس لیے ارشاد ہے, اس سے غفلت کا ایک ہوتا ہے احساس دشمن کی طرف فکر لگی ہوئی, اس لیے ارشاد ہے کہ اس سے غفلت نہ ہونے پائے, اس حالت میں بھی غفلت نہ ہونے پائے, اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رہے, اللہ تعالیٰ کی یاد رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تم کو اطمینان ہو جائے تو اب نماز پڑھنا شروع کر دو, جب تم کو اطمینان ہو تو نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو. عقیم الصلاح کا مطلب ہے اس کے حقوق کے ساتھ, جہاں جہاں آیا عقیم الصلاح مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ, آداب کے ساتھ, خشوع کے ساتھ ادا کرو. اس سے اشارتاً یہ نکلا کہ خوف کی حالت میں نماز کامل نہیں ہوئی, ظاہر ہے دماغ ادھر لگا ہوا تھا, تو اب پڑھو جب خوف ختم ہو گیا. اور سچی اور ایک بڑی عبادت حج ہے, اس کے بیان میں ارشاد ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, یعنی جب تم عرفات سے چلو, حج ہو گیا, اصل حج تو عرفات ہے, مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو. مزدلفہ کے قیام کو ذکر اللہ کے ساتھ تعبیر فرمایا, یہ بتلا دیا کہ اصل مقصود ذکر ہے, ہم نے تم کو اس لیے ٹھہرایا ہے مزدلفہ میں, اس لیے نہیں ٹھہرایا ہے کہ بس چائے کی تلاش میں لگے, کھانے کی تلاش میں لگے, ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں. جو کام کرو اس لیے کرو کہ یکسوئی ہو جائے تو ہم ذکر اللہ میں لگے, یہ ہے مزدلفہ کا. آگے ارشاد ہے وذکر اللہ ایام معدودات, یعنی اللہ کو یاد کرو چند گنتی کے دنوں میں, ان ایام سے مراد ایام تشریق ہے, اور ذکر اللہ سے مراد رمی جمال, یعنی جو رمی کرتے ہیں, اور ذبح اور نہر اور حلق ہے. ان سب کو وذکر اللہ سے فرمانے سے یہ بتلا دیا کہ ان سب اعمال سے ذکر مقصود ہے. اور آگے ارشاد ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَلَا كُلُّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَلَا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو, لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے, پیدل بھی اور اونٹنیوں پر بھی, دبلی اونٹنیوں پر بھی, جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی تاکہ اپنے فوائد کے لیے آ موجود ہوں, تاکہ ایام مقررہ پر ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لو. اس سے معلوم ہوا کہ حج کی غایت ہے یہی کہ قربانی پر اللہ کا نام لیں, اور آگے چل کر بالکل صاف ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپاؤں پر اللہ کا ذکر کرے, اللہ کا نام لے جو اس نے ہم کو عطا فرمائے. اور جہاد کے بارے میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, خدا تعالیٰ کی یاد وہ شے ہے کہ جان جانے کے وقت بھی اس کا امر ہے کہ جان جائے مگر یاد نہ جائے اللہ کی. اور ازواج مطہرات کو خطاب ہے واذکرن ما یتلا فی بیوتکن وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اللہ کی آیت کی آیات کی تلاوت بھی تلاوت کرو اپنے گھروں میں. اور آگے ارشاد ہے بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والے اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں, آگے ان سب اعمال صالحہ کی تکمیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب کہنے کے بعد. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, اور بکثرت خدا کو یاد, بکثرت کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ہم جو شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور شیطانی خیالات میں لگے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ اور یہ سب, ہر شخص جانتا ہے جو کر رہا ہے, ہر وقت دماغ الٹی سیدھی چیزوں میں چل رہا ہے, تو کیا شیطان کو مسلط کر لینا چاہتے ہیں؟ ایک جگہ وعید ہے کہ جو شخص ایسی باتیں سوچتا ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں, یعنی کچھ چیزیں تو آپ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے کدھر سے جانا ہے, کچھ سوچ تو انسان کی ضروری ہوتی ہے, لیکن باقی ایسی خواہ مخواہ کی سوچ کہ جو شخص اس طرح کی سوچ وچار میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں جس گھاٹی میں جا کے گرے, اتنی سخت وعید ہے. کیوں؟ غافل ہے. اس کے اوپر تو شیطان مسلط کر دیا جائے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. اب رہو تم شیطان کے ساتھ تو کیا تم کو کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ کیا تم کو اچھی موت نصیب ہو جائے گی؟ کیا تم کو اچھی زندگی نصیب ہو جائے گی؟ ارے اچھی زندگی تو ان کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ تو آخرت کے اعمال کے متعلق تھا. اب دنیا کے اعمال کی نسبت لیجئے. ارشاد ہے فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. یعنی جب نماز جمعہ ادا کی جائے تو زمین میں پھر تم متفرق ہو جاؤ, پھیل جاؤ, اور اللہ کا فضل یعنی رزق کو طلب کرو. اور اس حالت میں بھی اللہ کو مت بھولو. یہ لوگ کہتے ہیں کام وام چھوڑو اور چلا کھینچو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے فضل کو, رزق کو تلاش کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسب معاش فریضہ ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حالت میں بھی کہ تم رزق کو تلاش کر رہے ہو, طلب کر رہے ہو, اللہ کو مت بھولو بلکہ بکثرت ذکر کرو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. کیونکہ دنیا کے دھندوں میں مشغول ہونے کی حالت میں یہ امکان تھا غفلت کا. اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی فرما دی کہ سب کچھ کرو, رزق کو تلاش کرو, مگر جو کام اصلی ہے اس کو نہ بھولو. اگر غور کیا جائے تو کوئی فعل, کوئی حرکت, کوئی معاملہ ایسا نہ نکلے گا جس میں حق تعالیٰ نے اس مقصود اصلی کی تعلیم نہ فرمائی ہو, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود یہی ہے. اس کی ایسی مثال ہے نماز سے یہ مقصود, حج سے یہ مقصود, قربانی سے یہ مقصود. کون سی چیز ہے جس سے یہ مقصود نہ ہو؟ ذکر اللہ. ثابت کیا ہے تو ذکر اللہ کتنی بڑی چیز ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی یاد رکھنے والا, اللہ کی یاد کرنے والا ذاکر غافلوں میں ایسا ہے جیسے زندہ مردوں میں. احادیث میں آیا کہ جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو. ذکر ہے یا نہیں؟ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کیا؟ اللہ کا نام لو. پخانے میں جاتے وقت کیا کرو؟ اللہ کا نام لو. باہر آتے وقت کیا کرو؟ اللہ کا نام لو. سو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کا نام لو. گھر سے نکلو تو کیا کرو؟ اللہ کی یاد. گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرو؟ اللہ کی یاد. اور صبح و شام اور رات اور آدھی رات, غرض ہر حالت اور ہر زمانے اور ہر مکان میں ذکر کی تعلیم. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کرے کا چراغ گل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. غرض اصلی کام ایک ہے اور صورتیں مختلف اور متعدد ہیں. یہ تو اعمال صالحہ اور مباحہ کے متعلق تھا. نیچے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان, اوپر جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر جگہ ذکر اللہ ہے. اب اس سے بڑھ کر لیجئے گناہ. گناہ میں کیا کریں گے؟ وہاں ذکر اللہ کریں گے؟ وہاں بھی ذکر اللہ ہے. اعمال سیئہ اور معاشی کے وقت بھی حق تعالیٰ کی تعلیم یہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یعنی جو لوگ متقی ہیں جب ان کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے گناہ کا تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, بس وہ بصیرت والے ہی ہو جاتے ہیں. پھر دوسری جگہ ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی سخت گناہ کرتے ہیں, سخت گناہ, فعلوا فاحشہ, انٹرنیٹ پہ بےہودہ چیز دیکھ لی, سخت گناہ, یہ اپنے پہ ظلم کرتے ہیں, بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں, مجھ کو اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا قلق ہوتا ہے. تو وہ جو تمہارے قبضے میں ہے یعنی اس میں بیچاری میں کیا قوت ہے؟ ڈر کے مارے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے جو شریف خاندان کی, شریف گھرانوں کی ہیں اور جن کے مرد داڑھی والے اور ٹکنے سے اوپر پہ جاتے, تھر تھر کانپتی ہوتی ہے اپنے شوہر. کیوں؟ تمہارا رویہ ایسا ہے. ان سیکیور رکھتے ہیں بیویوں کو. ان سیکیور رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10,000 مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب جا کے پوچھ لیں اللہ کی یاد. چلیے ایک وہ جس عورت کا آج فون آیا تھا کہنے لگی کہ پہلی رات کو میرے شوہر نے مجھ کو یہ کہا کہ میری یعنی شوہر نے یہ کہا کہ میری والدہ اور میری بہنیں تم کو جو کچھ بھی کہیں یا کریں تم کو ایک لفظ مجھ سے نہیں نکالنا. یہ کوئی یہ اس کا لطف والا بھائی.
آدمی اپنی بیٹیوں بچوں کی شادی اس لیے کرتا ہے کہ ان کو لطف زندگی حاصل ہو، ان کو خوشیاں حاصل ہو، نہ کہ یہ کہ سر پہ جیسے ایک دو چڑھ کے بیٹھ گیا. حضرت یعنی اس وقت عام ہے دیندار لوگوں میں کہ ایک دیندار شخص کی جاننے والے کی بیوی نے، یہاں نہیں ہے وہ کہیں اور، انہوں نے مجھے کہا فون پہ کہ میری بہن کا شوہر بے دین ہے، لیکن وہ جس طریقے سے جس پیار سے محبت سے پیش آتا ہے اور میرا شوہر دیندار ہوتے ہوئے اس قدر مجھ کو تنگ کرتا ہے. تو ہم لوگ کو سوچنا چاہیے، اللہ کی یاد میں لگا رہے بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو لگے گا وہ تو سنت پہ عمل کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتے تھے اور بیویوں سے ہنسی مذاق ہوتا تھا، یہ رویہ ہوتا تھا. کہیں بھی نہیں آیا کہ بیوی کو ڈرایا ہو، دھمکایا ہو. بتائیے ذرا کہاں ہے ڈرائر فلاں، تو طلاق کی دھمکی دے دیتے، بھیجیں گے ہم تم کو پاکستان، سن لیجئے، یا ہندوستان، میرا تعلق پاکستانی سے زیادہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی تمہارے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا ہے، آخری چیز ہے نا، شرم نہیں آتی اس کی دھمکی دیتے ہیں. لیکن عورتیں کیا دھمکی دے سکتی ہیں اس طرح کی؟ وہ دے دو دن میں طبیعت صاف ہو جائے، آج میں چلی میں، اب سنبھالی بچوں کو آپ. کیا ہو گیا ہے ہمارے مردوں کو؟ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے. جو چاہ غصہ کر دیا، جو چاہ کہہ دیا، بعض گالم گلوچ کرتے ہیں، بعض تانے دیتے ہیں. اس قدر واقعات کثرت سے سامنے آتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے دیندار لوگ یہ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی سخت گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. پہلی آیت جو پہلے پڑھی گئی، والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمایا کہ یہ پہلی آیت ابتدائے معصیت کے وقت ذکر کی تعلیم ہے، یہ خیال آیا، اور دوسری آیت وقوع کے بعد گناہ ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر وسوسہ گناہ کا آوے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر. اگر وقوع ہو جاوے، گناہ ہو جاوے تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر. اس کا تدارک بھی ذکر ہی ہے. اللہ اکبر، کیا انتہا ہے رحمت کی کہ گناہ کے وقت بھی ارشاد ہے تم گھبراؤ نہیں، ہمیں یاد کرو. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ سے پہلے اور گناہ کے بعد اس کو حق تعالیٰ سے ایک حجاب اور بودھ ہو جاتا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو بڑی دور نکال دیا گیا ہوں، میں تو اب کسی کام کا نہیں، میری تو عادتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، میری تو اصلاح نہیں ہو سکتا. صرف دماغ میں خیالات شیطان ڈال دیتا ہے. کس لیے؟ کہ وہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو اللہ سے دور کر دو. جب اس کیفیت کا اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے تو اس کو ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اب پھر ذکر اور توبہ کی ہمت نہیں ہوتی، دعا کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور نفس کہتا ہے کہ نفرین ہے تجھ پر، اب تو اس لائق نہیں کہ خدا کا نام لے، اور اب تیرے حال پر رحمت نہ ہوگی، اور خدا تعالیٰ کی یاد سے دل بالکل رک جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جن کے قلب میں کچھ احساس ہے، اور جو بے حس ہیں ان کو تو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی. اسی لیے پتہ چلا کہ ہماری عقل رہبری کے لیے بالکل ناکافی ہے. عقل کا حکم تو ہے، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. عقل تو کہتی ہے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں، کیسے اللہ کو یاد کریں، میں تو کسی کام کا نہیں رہا، میری تو عادتیں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، میری تو اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، دماغ میں شیطان ڈال دے. حق تعالیٰ کرے نہیں، تم نے گناہ کر لیا، کوئی بات، اب کرو اللہ کی یاد اور لگ جاؤ اپنی اصلاح. وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی سخت گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. ہزار برس جرائم کے تم مرتکب رہو اور کوئی جرم ایسا نہ ہو جو تم نے نہ کیا ہو، اور پھر حق تعالیٰ سے مغفرت مانگو تو فوراً رحمت ہوگی. گویا ارشاد ہے حق تعالیٰ کہ ہم دنیا کے آقاؤں جیسے نہیں ہیں، ہم تمہاری نافرمانیوں سے مغلوب ہونے والے نہیں، تمہاری شرارت ہماری رحمت کے سامنے کوئی چیز نہیں، بے کھٹکے مغفرت مانگو. اور آگے کیسے لطف اور رحمت کا ارشاد ہے، من یغفر الذنوب الا اللہ. ارے اللہ کے سوا اور کون تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ عین خفگی کی تو حالت ہے
اور اس پر یہ رحمت ہے, تم نے گناہ کیا ہے, خفگی کا معاملہ ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, گھبراؤ نہیں, آ جاؤ. اور آگے ارشاد ہے ولم یصروا علی ما فعلوا, کہ وہ ہمارے بندے ایسے نہیں ہیں کہ اپنے کیے پر اصرار کریں. ہو گیا گناہ ہوتا ہے, اچانک غصہ آ گیا, غصے میں لٹ پٹ بول دیا, بیوی کو بول دیا, یہ غصہ اس طرح کا, اس میں انسان معذور ہوتا ہے. سوال یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد عقل آنے کے بعد کیا کرتا ہے, اصرار نہ کرو, اب تم خوش خلقی بتاؤ بیوی کو, یہ جس میں بھی غصہ کیا ہے اس سے معاملہ ٹھیک کر. ولم یسروا علی ما فعلوا, کہ ہمارے بندے ایسے نہیں کہ اپنے کیے پر اصرار کریں, اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس پہ انعام اور بدلہ بھی ہے. فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, بتاؤ تو کوئی ایسا آقا اور مربی دیکھا بھی ہے کہ خطائیں کرو اور معافی مانگنے پر انعام ملے, کہتے تم معافی مانگو ہم تمہیں انعام دیں گے, اس کی جزا دیں گے. غرض گناہ کے وقت بھی ذکر ہی کی تعلیم ہے. بس ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح کارخانہ عالم میں اصل مقصود جان ہے کہ سب بکھیڑے اسی کے واسطے ہیں, اسی طرح سے آخرت کے کاموں میں اصل شے ذکر ہے. یہ تو مضمون ہے اس حدیث شریف کی شرح ہے. میرا مقصود اس سے یہ ہے کہ ہم کو یہ چاہیے کہ اس کو بس ایک دلچسپ مضمون نہ سمجھیں, بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ ذکر کے لیے اپنا کوئی دستور العمل مقرر کرے. میں تجربے سے کہہ رہا ہوں, کیسی بری حالت ہو, کسی قدر رکاوٹ ہو اور کتنے ہی حجاب ہوں, ذکر کی برکت سے سب دور ہو جائیں گے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے, خدا کے لیے اپنے معمولات کو مت چھوڑیے گا, یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی. ذکر اللہ تو ہے معلوم, معمولات ہمارے ہیں کیا, یہ ذکر اللہ, یہ اپنے شیخ کو خط لکھنا, یہ ایک مجلس میں آ جانا ہفتے میں, اس کو ہرگز نہ چھوڑ, کتاب پڑھنا گھر کے اوپر, اس سے ضرور کام بن جاتا ہے. اس ذکر کی برکت سے سارے حجابات دور ہو جائیں گے اور پھر انشرا ہو جائے گا. مولانا نے ایک حکایت لکھی ہے کہ دریا کے پاس ایک ناپاک کا گزر ہوا. دریا نے کہا میرے پاس آ میں تجھے پاک کر دوں. اس نے کہا میں ناپاک اتنے صاف ستھرے پانی میں, پاک صاف پانی میں میں کود جاؤں, مجھ کو شرم آتی ہے, تو مجھ سے ناپاک ہو جائے گا. دریا نے کہا کہ بچہ اگر شرمی میں رہے گا تو تمام عمر ناپاکی میں ہی رہے گا, پاک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آ جا مجھے میرے اندر, ایک موج اٹھے گی اور سب ناپاکیوں کو دور کر دے گی. اور مجھ سے شرم نہ کر, مجھ سے شرم کرو گے تو کہاں جاؤ گے, کہیں ٹھکانہ نہیں. بس اس کا علاج یہی ہے کہ مختصر سی بات ہے کہ جب شیطانی خیال آوے تو اللہ اللہ زبان سے کہنا شروع. صاحب یہ اتنا اکثیر ہے, جہاں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ذکر کروں, میں وہ آپ کے لیے بس اللہ اللہ اللہ. جب آپ کو انقباض ہو جائے کچھ اور سب ذکر چلتے پھرتے والے ذکر میں سب چھوڑ کے اللہ اللہ شروع کر دیں, اس کی خاصیت یہ ہے کہ سارے فساد دماغ سے نکل جاتا ہے. ذکر اللہ سے شیطان بھاگتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ شیطان آدمی کے قلب پر چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے, اور جب غافل ہو بس وسوسے ڈالنے لگتا ہے. اور دیکھیں قرآن میں بھی یہی ہے جو آیت شروع میں پڑھی گئی. اور اس کا بھی فکر نہ کریں کہ صاحب جو ہے میں ذکر کرتا ہوں دماغ کہیں اور, ارے وہ ذکر, ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا, کہنے کہ ذکر میں دماغ ادھر چلا جاتا ہے تو یہ تو بالکل ہی بیکار ہو گیا. میں نے کہا یہ بتائیے آپ کی جو زبان ہل رہی ہے الفاظ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, کیا بغیر سوچ کے ادا ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے سر, ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کی یاد ہے جو کہ ذکر کو کرا رہی ہے, ورنہ تو گاڑی بند ہو جائے گی, مشین چل کیسے رہی. اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ جو ذکر اللہ کے تھوڑے بہت معمولات ہیں, ارے ہرگز ان کو چھوڑنا نہیں, یہ تو روح ہیں, یہی تو زندگی ہے, یہی تو ہماری حیات ہے, اس کو کم نہ کر دیے گا. اسی کو اصلی کام سمجھو, دنیا کے کام کرو اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے رہو. جس کام کو آدمی اصلی کام سمجھتا ہے تو اگر دوسرے کام میں اس کو لگنا بھی پڑتا ہے تو اس کو انتظار رہتا ہے کہ یہ کام ختم ہو تو میں اپنے اصلی کام میں لگوں. بس یہی حال تمہارا ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنی زندگی کا سرمایہ ذکر کو سمجھو. اگر کسی وقت بھول جاؤ تو بجائے اس کے کس کا افسوس کرو ذکر میں مشغول ہو جاؤ. یہ بھی شیطان کا جال ہے کہ تم کو افسوس اور حسرت میں لگاتا ہے. اور بھولنے کی تدبیر یہ ہے کہ تسبیح ہر وقت ہاتھ میں رکھو, اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے. تسبیح یاد دلانے والی چیز ہے. حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی, پوچھا کہ حضرت اب تو آپ منتہی ہو گئے, اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اسی نے تو ہم کو خدا تک پہنچایا ہے, ایسے رفیق کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟
بس تم بھی تسبیح ہاتھ میں رکھنا شروع کر دو اور کچھ شرم نہ کرو. اگر شرم ایسی مانے ہو تو خیر انگلیوں پہ کر لیا, یہ بھی ایک شان ہے. تو زبان سے اللہ اللہ کہو, اور طہارت کی وغیرہ کی بھی قید نہ رکھو. وضو بے وضو, پاک ناپاک, ہر حالت میں اللہ اللہ کرو. ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو, تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ تر تازہ رہے. یہ جو مشہور ہے کہ درود شریف بغیر وضو نہ پڑھے, یہ غلط ہے. کوئی قید نہیں, دل لگنے کی بھی پرواہ نہ کرو, دل لگے یا نہ لگے بس ذکر کیے جاؤ. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی یاد اتنی کرو کہ لوگ تم کو ریاکار کہنے لگیں. دیکھیے آپ تو ڈرتے تھے کہ لوگ ہم کو ریاکار کریں گے, کہیں گے, ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے ہیں. کہ معلوم ہوا کہ تمہارا فرض منصبی ہے, بس اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام شروع کر دو, یعنی ذکر اللہ. دیکھو تو اس کے کیا کیا ثمرات تم کو ملتے ہیں. آخرت میں تو جو کچھ ملے گا وہ تو تم وہاں مشاہدہ کرو گے. دنیا ہی میں انشاءاللہ وہ دولت ملے گی جو نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے اور نہ قلم سے لکھی جا سکتی ہے. بہت آسان بات. ارے بھائی میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا رات میں, قدر نہیں, قدر کرتے تو وہ دولت مل چکی. اب بھی قدر کرو گے تو آنن فانن مل جائے گی, دیر تو رہی لگتی. ذکر اللہ کو پکڑے رہو, کن خرافات میں پڑ گئے بھائی. یہ فکریں, یہ پریشانیاں, یہ بچوں کی پریشانیاں, بیوی کی پریشانیاں, ملازمت کی پریشانیاں تو ہر گھر میں ہیں. پھر ہم ذکر اللہ کو چھوڑ دیں گے. ارے ہونے تو جو ہو رہا ہے, یہ تو ہم ایک دریا میں ہیں, اس میں موجیں اٹھ رہی ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم ذکر اللہ میں لگے رہے ہیں. اٹھنے تو موجوں کو. ارے دنیا میں ہی وہ دولت ملے گی جو نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے اور نہ قلم سے لکھی جا سکتی ہے. پھر مقرر متوجہ کرتا ہوں کہ دیکھو یہ کوئی مشکل کام نہیں. ارے چند روز امتحان ہی کر لو, چند روز امتحان ہی کر کے تو دیکھو, دیکھو تو کہ گناہ کہاں ہیں, اور پھر تمہارے رذائل کدھر چلے گئے, سب صاف ہو جائیں گے. اور علاوہ اس کے دیکھو گے کہ جو کچھ دیکھو, اور علاوہ اس کے کچھ اور بھی دیکھو گے. یہ مطلب نہیں کہ تم کو انوار نظر آنے لگیں گے یا فرشتے تمہارے پاس آنے لگیں گے, یہ تو کوئی شے نہیں. بڑی دولت تو یہ ہے کہ تم خدا کے ہو جاؤ گے, یہ تم کو نظر آ جائے گا کہ تم اللہ کے بن چکے ہو. کم دولت ہے یہ, دیکھو گے اور وہ دیکھو گے. ارے کون سے انوار, کون سی تجلیات, ہمیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی, ہمیں کوئی کشف نہیں ہوتا, ہمیں کوئی آواز کانوں میں نہیں آتی. ہمیں پتا ہے, اللہ والوں کو پتا ہے, ہم اللہ کے ہو, ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا. یہ بڑی دولت ہے کہ تم خدا کے ہو جاؤ گے, خدا تمہارا ہو جاوے گا, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا ذکر ہوگا. چنانچہ ارشاد ہے, جو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا ذکر کرو, ہم تمہارا ذکر کریں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں, اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا جو میرا ذکر کرتا ہے. انا جلیس من ذکر, میں اس کے ساتھ بیٹھنے والا بن جاتا ہوں. اور بھی حدیث شریف ہے, ہم گناہ سے بھرپور ہیں اور تو دریائے رحمت ہے. جس مقام پر آپ کا فضل ہے وہاں ہمارے گناہ کی حیثیت کیا ہے. یہ ترکیب تحصیل خلوص و احسان کی حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے دل میں القا فرمائی ہے. اس میں نہ مجاہدہ ہے, نہ ریاضت ہے, نہ دنیا کے مشاغل چھوڑنے کی ضرورت, بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جن معاصی میں ابتلا تم کو ہو رہا ہے ان کا بھی تم کچھ غم نہ کرو, بس اس دستور العمل پر اللہ کا نام لے کر عمل شروع کر دو کہ ذکر اللہ میں لگ جاؤ. وہ اس علاج سے دیر میں شفا ہوگی لیکن ہوگی ضرور. اس معالجے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شفیق طبیب جب دیکھتا ہے کہ مریض اپنی کم ہمتی یا غربت یا مشاغل کی وجہ سے میرے پاس علاج نہیں کرا سکتا, تو وہ بے مقتضائے شفقت کوئی مختصر دوا ایسی تجویز کر دیتا ہے جس میں نہ پرہیز کی ضرورت ہو, نہ تمام کام چھوڑ کر طبیب کے پاس رہنے کی حاجت ہو, نہ کسی وقت کی قید ہو, نہ نبض اور قارورہ دکھانے کی ضرورت ہو, کوئی بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں, اور کہہ دیتا ہے کہ اس کو ہمیشہ بس کھاتے رہو. ایک دن ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ اس کے اثر سے طبیعت غالب ہو کر مرض کو دفاع کر دے گی, شفا ہوگی ضرور چاہے دیر سے ہو. تو یہ مختصر سی پڑیا سستا نسخہ میں نے تم کو بتلا دیا ہے, اسی کو استعمال کرو. اگر نہ استعمال کیا تو ظاہر ہے کہ کیا ہوگا, مرض بڑھ جائے گا, آخر ایک دن ہلاکت کا دن سامنے آ جائے گا. اور یہاں کی ہلاکت ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے. صاحبوں میں پھر مقرر سہ مقرر کہتا ہوں,
اس سستے نسخے کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دو, اور ہر وقت اللہ اللہ کرنا شروع کر دو. اللہ کا نام لینا کیا مشکل ہے, کہو اللہ اللہ, ساری پریشانیاں دور نہ ہو تو بتانا. یک چشم زدن غافل رضا شاہ نہ باشی, یہ پلک چھپک پلک جھپکنے کی مدت کے وقت کے برابر بھی اللہ سے غافل نہ ہونا. شاید کہ نگاہ کند و آگاہ نہ باشی, شاید اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نگاہ کرے اور تمہیں خبر نہ ہو. اور ہمت بڑھانے کے لیے اہل اللہ کی خدمت میں بیٹھا کرو, ان کی صحبت سے ہمت بڑھے گی اور ذکر کی توفیق ہوگی. یک زمانے صحبت با اولیاء, بے ترسد سالہ طاعت بے ریا. جب بس بس جب تم اہل ذکر کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی اللہ کے جلیس اور ہم نشی بن جاؤ گے. میرے قلب میں بار بار اس مضمون کا تقاضا ہوتا ہے, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس سہل الوصول دستور العمل سے غفلت نہ کریں اور ابھی سے عمل شروع کر دیں. اب میں حق تعالیٰ پر توکل کر کے اس کو ختم کرتا ہوں, اور سامعین اس کو سرسری نہ سمجھے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. اندری رحمی تراش و می خراش, تا دم آخر دم فارغ مباش. ارے اس راہ سلوک میں عمر بھر لگے رہنا, ادھیڑ بن یہ خرابی ٹھیک کرنے, اب یہ خرابی ٹھیک کرنے, اب یہ مرض تھا پھر ابھر آیا, یہ مرض تھا پھر ابھر آیا, پھر علاج کرایا, پھر اسی طرح سے کرتے رہو, آخر عمر تک فارغ نہ رہو. آخری وقت تو کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. لیکن ایک آپ کو گر بتا, دیکھیے میرا تجربہ ہے اور میرے بعض دوستوں کا تجربہ ہے, اس لیے کہتا ہوں کہ ایک چیز کو تو ایک تو زبان سے ذکر لسانی جس کا یہ فرما رہے ہیں اللہ, اسی سے سب کچھ ہو جائے گا, بے شک ہوگا کہ اللہ 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 اٹھتے بیٹھتے, اور ہو سکے تو بیٹھ کے کرو. اور یہ تو زبان سے ذکر ہے, اور ایک دل کا ذکر ہے. وہ ایک آسان تدبیر ہے کہ دل کا ذکر ہاتھ نہیں آتا آسانی سے, کہ سوچ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر ایک بتاتا ہوں کہ ہر وقت دل میں سے ایک آواز آتی رہے, یا اللہ معاف کر دیجیے, یا اللہ معاف, یا اللہ معاف, یا اللہ معاف کر دیجیے, اس کی عادت ڈال. یہ وہ بڑی چیز ہے کہ جو بہت آنن فانن کام بنا دیتی. دیکھیں میں اپنے دوستوں کو وہاں پہ رمضان مبارک میں اکثر کو بتاتا رہا, اور یہاں بھی شاید بتایا, اس کی اہمیت بتا رہا, یا اللہ معاف, یا اللہ معاف, یا اللہ معاف, یا اللہ. ارے ایک لمحہ ایسا نہ دے جب سے ہم تو ہیں گناہ گار, کہو اللہ میں سے یا اللہ معاف کر دیجیے, یا اللہ معاف کر دیجیے. وہی دل یہ کہتا رہے, زبان پہ اللہ اللہ, دل یہ کہہ رہا یا اللہ معاف کر دیجیے. کیونکہ ہماری تو ہر اللہ کہنا بھی ایک معافی کی ضرورت ہے, اللہ کہنے پہ بھی ہماری معافی کی ضرورت ہے ہمیں, کہ تم نے اللہ جو کہا اس میں بھی غفلت ہے, تمہارے اللہ کہنے میں بھی تو غفلت ہے. یا اللہ معاف کر, یا اللہ معاف, یا اللہ معاف کر. یہ تو بالکل ایک وظیفہ دل کا ہو. دیکھیے اس کی اہمیت سمجھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اندازہ کیجیے آپ اس سے بڑی ہستی, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبوب ترین ہستیوں میں, اور وہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر مجھے شب قدر کے فضائل سن کر ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر مجھے شب قدر مل جائے, اب شب قدر کا ملنا کوئی معمولی بات ہے, شب قدر کا ملنا تو گویا یہ ہوا کہ فرشتے معانقہ کر رہے ہیں, آپ کو شب قدر کا احساس ہو رہا ہے, شب قدر مل گئی, شب قدر کو ڈھونڈنے کا اتنا حکم ہے, تو وہ شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا تعلیم فرمائی, اللہ میں عفو ہوں, یا اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں, تحب العفو, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, فاعف عنی, یا اللہ معاف, فاعف عنی کیا معنی, یا اللہ معاف کر دے, وہی دعا ہے. شب قدر جیسی بڑی رات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتانے والا, اپنی محبوب ترین ہستی, ایسے وقت میں جس وقت ہر دعا قبول ہو, شب قدر ملنے کے بعد تو ہر دعا قبول ہو, کیا فرما رہے, یوں کہو یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ, اتنی بڑی چیز ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے, بس اس کا وظیفہ بنا دی. اور زبان سے جیسے حضرت نے فرمایا کہ معلومات اللہ 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 کر کے تو دیکھیں, ایک ہفتہ کر کے دیکھ کے اطلاع دیتے, دیکھیں گناہ چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے. اس کے وہ برکات مشاہدہ ہوئی ہیں مجھے خود اور دوسرے ہمارے دوستوں کو, اس کا کوئی حد و حساب نہیں. ایسا کرنے والے کو جو بندہ ہر وقت یہ کہتا رہے یا اللہ معاف کر, ارے بھائی اس سے بڑھ کر اور ذکر اللہ کیا ہوگا, کہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ معاف کر دیجئے. اور یہ آسان ہے یہ ذکر اللہ, کیونکہ بندہ تو چاہتا ہی ہے کہ اللہ میں معاف کر دے, تو وہ بے اختیار یہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دیجئے, یا اللہ معاف کر دیجئے, یا اللہ. اتنا بڑا ذکر ہاتھ آ جاتا ہے, بس لگ جائیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.